أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج دسمبر 1979 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاحزاب کی آیت 7 سے ہو رہا ہے، 33/7. میں نے گزشتہ درس میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس سورت کا نام الاحزاب کیوں ہے، اور اس میں زیادہ تفصیل بھی جنگ احزاب کی آئے گی. ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقائے گرامی قدر رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، مکہ کو چھوڑ دیا، قریش کو چھوڑ دیا، لیکن اس پر بھی قریش نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. ہجرت کے دوسرے سال وہ اومد آئے، بدر کے میدان میں پہلی جنگ ہوئی حق و باطل کی، اسی لیے قرآن نے اسے یوم الفرقان کہا ہے، جہاں کفر اور اسلام کا جسے کہتے ہیں نتارہ ہو جائے، نکھار کے دونوں سامنے آ جائیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا مقام ہے جہاں دونوں کفر کی حامی اور اسلام کی حامی جماعتوں میں ایک امتیاز محسوس طور پر سامنے آتا ہے، وہ میدان جنگ. وہاں شکست کھائی قریش نے، بڑی شکست فاش کی. اس کے بعد پھر وہ عمر کے آئے، جنگ احد ہوئی اور وہ پہلی سے بھی زیادہ صبر آزما جنگ تھی، اس میں بھی انہوں نے شکست کھائی. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قریش کو اب ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ جو وہ اپنی مدافعت کے لیے یہ سب کچھ کرتے تھے، عمر کی آتے تھے اور لڑائیاں کرتے تھے. دنیا کے مورخین اس پہ حیران ہیں کہ پھر قریش کو ہوا کیا تھا کہ وہ بار بار آتے تھے، شکست کھاتے تھے اور ان کا بڑا ہی نقصان ہوتا تھا ان لڑائیوں میں. وہ کس مقصد کے لیے لڑائی کرتے تھے؟ جو لڑس تو نہیں تھا، کوئی مملکت نہیں تھی، کوئی حکومت نہیں تھی جو انہوں نے حاصل کرنی ہو، دولت نہیں تھی ان کے پاس، تو اپنے بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. کیوں یہ بار بار وہ آتے تھے؟ ان کی سمجھ میں یہ بات شاید کم آئے، لیکن بات بڑی اہم ہے. اسلام کے متعلق قرآن نے کہا یہ ہے، لیظہرو علی الدین کلہ، دنیا کے ہر نظام پر اس نے غالب آ کر رہنا ہے. انہیں یہ معلوم تھا، ہم سے کہیں زیادہ بہتر طور پر وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نظام وہاں کسی گوشے میں بھی عملاً لوگوں کے سامنے آ گیا تو اس کے منفعت بخش نتائج اتنی کشش اپنے اندر رکھیں گے کہ ساری دنیا امٹ کے ان کی طرف چلی جائے گی. چنانچہ یہ خطرہ قریشی کو نہیں تھا، ایران کی مملکت جو صدیوں سے تہذیب و تمدن کا گہوارہ بنے چلی آ رہی تھی، بازنطینی امپائر کے جسے رومن امپائر کہتے ہوئے ہر ہسٹورین جانتا ہے کہ اس سے مقصد کیا ہوتا ہے، رومن امپائر اینڈ رومن سیولیزیشن، وہ اپنی جگہ متواش تھی اور احتیاط کی نگاہ سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی. ذرہ نہ چیز اور تعمیر بیابان نگر، مٹھی بھاری لوگ 300 کے قریب تو سارے یہ ان کے جوان تھے جو بدر کے میدان میں گئے. کیا ہوا تھا ان لوگوں کو؟ کیوں یہ متواش تھے؟ ان سے کیوں ڈر رہے تھے؟ ان سے صرف یہ کہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ کون سا نظام ہے جس کے قیام کی خاطر یہ امت وجود میں آئی ہے اور یہ مصروف جد و جہد ہے. وہ نظام ان کے لیے خطرے کا باعث نہیں تھا کہ یہ ہمیں ہڑپ کر جائیں گے، ہماری مملکت باقی نہیں رہے گی، ہم پہ استبداد کیا جائے گا. صرف یہ چیز انہیں معلوم تھا کہ یہ نظام اگر کہیں بھی قائم ہو گیا، خواہ چھوٹے سے خطے کے اندر بھی کیوں نہ قائم ہو جائے، تو دنیا کی نگاہیں اس کی طرف مرکوز ہو جائیں گی اور اس کے خوشگوار انسانیت کے لیے سازگار نتائج اتنی کشش اپنے اندر رکھیں گے کہ ہماری سلطنتوں کی بنیادیں متزلزل ہو جائیں گی. اور یہ طریقہ تھا جس سے کہ اس دین یعنی الدین، اس نظام نے غالب آنا تھا دنیا کے دوسرے نظاموں پر. دنیا کے نظام اس زمانے میں ملوکیت کا نظام تھا جسے بادشاہت کہتے ہیں آپ، یعنی شخصی حکومت، ایک فرد کی ہو، افراد کے گروہ کی ہو، انسانوں کی حکومت تھا، اس کی شکل کوئی بھی کیوں نہ ہو، یہ ملوکیت کہلائے گی. ایک تو یہ نظام تھا، دوسرا نظام ان کے یہاں سرمایہ داری کا نظام تھا، محنت کشوں کی محنت کو وہ چھین جھپٹ کے لے جاتے تھے اور اس پہ اپنی عیش سامانیوں کا سامان فراہم کر، سرمایہ داری کا نظام اور مذہبی پیشوائیت کا نظام. یہ اسلام کا دین یا ادین یا نظام کہیں بھی اگر قائم ہو جائے تو وہاں نظر آئے گا کہ یہ جو تینوں شکے ہیں انسانوں کے نظاموں کی، ان میں سے کوئی باقی نہیں رہتی، اور دنیا کو اس میں اتنا امن، خوشحالی، اطمینان، سکون نصیب ہو جاتا ہے کہ ہر شخص لبکے ہوئے اس نظام کی طرف آ جاتا ہے. یدخلون فی دین اللہ افواجا، خود قرآن نے کہا ہے، یہ آخری دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ نظام قائم ہوا ہے، حالانکہ قائم صرف ابھی مدینے میں اور اس کے ماحول میں ہوا تھا. تو قرآن نے کہا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ میں نے عرض کیا تھا شاید پہلے بھی کہ یہ فتح کے معنی وکٹری نہیں ہے عربی زبان میں، اس کے معنی ہیں کاروان انسانیت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں اور ان کے آگے بڑھنے کا راستہ صاف ہو جائے. اسلام کی یا مسلمانوں کی یہ، جسے ہم اپنے الفاظ میں فتح کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ اس معنی میں وکٹری نہیں ہے جس معنی میں یہ دنیا کی باقی سلطنت اس لفظ کو استعمال کرتی ہیں. یہ تو شرف انسانیت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کو دور کر کے راستہ کھل جاتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں ان کے لیے. تو کہا کہ جب تو دیکھے کہ یہ کیفیت پیدا ہوئی ہے تمہارے نظام کے تابع، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہا ہے مملکت نہیں ہے، اور تو دیکھے کہ اس نظام خداوندی میں لوگ کس طرح فوج در فوج چلے آ رہے ہیں. اب یہ فتح کرنے کہیں نہیں جا رہے، جنگ لڑنے کے لیے نہیں جا رہے، یہ دنیا کی قومیں، دنیا کے افراد گروہ در گروہ ان کی طرف چلے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کیسا منظر ہے حسین، جنت آفری منظر، کہ لوگ اس کی کشش سے چلے آئے ان کی طرف. اس نظام کا جو سب سے بڑا اجتماع ہوتا تھا جسے حج کہا جاتا ہے، اس کے متعلق قرآن کریم میں ہے کہ اعلان کرو نو انسانی کے لیے، دنیا بھر کی اقوام کے لیے، کہ وہ یہاں آئیں، لیشہدو منافع لہم، تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ تم ان کی منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہو، ان کی منفعت کے لیے کیا کر رہے ہو، وہ آ کر دیکھیں. اور جو آ کر دیکھ لے گا تو پھر وہ اپنے جہنم میں تو کبھی جانا پسند نہیں کرے گا. یہ وجہ تھی، یہ قریش، تمام قبائل، یہودی، یہ سارے انہوں نے پھر متحدہ محاذ بنایا، قریش سے کہا کہ اکیلے تم سے یہ بن نہیں پڑتا، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے. تو ان تمام کے مفاد جو تھے وہ وابستہ تھے نا اس چیز سے، یہ سب اکٹھے ہوئے. میں نے کہا ہے کہ قریش بھی، یہ عرب جن کو بدو کہتے ہیں، صحرا نشین، ان کے قبائل بھی، مدینے کے یہودی بھی، اور یہودی تو ہمیشہ سے منافر کر رہا ہے، انہوں نے معاہدے کر رکھے تھے مدینے کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کہ مذہب کا معاملہ یک طرف رکھیے، کوئی بھی دشمن اگر مدینے پر حملہ آور ہوگا تو ہم اس شہر کی حفاظت کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، اور ہر موقع پہ جب ایسا کوئی خطرہ آیا تو انہوں نے مارے آسنی بن کر اندر رہتے ہوئے ان کی پیٹھ میں چھڑا موکا. یہ اس قسم کی قوم ہے. یہ جو جنگ عذاب کہلاتی ہے، میں نے عرض کیا نا کہ عذاب کے معنی الائیڈ فورسز جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ 1914-18 کا جو جنگ تھا اس میں اتحادیوں کی فتح جو کہتے تھے، وہ اتحادی یہ ترجمہ ہے عذاب کا. ان سب نے متحدہ محاذ بنایا، इनके खिलाफ ये मुट्ठी भर जमात जो अभी एक ही शहर के अंदर मासूर थी बेचारी, और अंदर जो हलीफ थे इनके जिन्होंने मुआहदा कर रखा था वो यहूदी, वो पहले से उनके साथ साजबाज कर रहे थे कि तुम हमला करो और हम अंदर से इनके चुरा घूमते हैं। ये हालात थे अजीजा ने मान, ये है जिसे जंग अहज़ाब कहा गया। इतना के वो उमड़ कर आ गए, तो ये पहली बार थी जो अरब के अंदर जंग के जमाने में खंदक खोदी गई। अरबों के यहाँ इसका दस्तूर ही नहीं था, ईरान में ये थी स्ट्रेटेजी जंग की। तो इधर मदीने के पिछले तीन हिस्से जो थे वो तो महफूज थे, इधर का जिधर से ये मक्के वाले आते थे ये हिस्सा गैर महफूज था, तो इस हिस्से में खंदक खोदी गई, इसीलिए इसे गज़वाए खंदक भी कहते हैं। उन्होंने हमला किया। अब बात यहाँ से चलती है तो जंगे आजाब आपने समझ लिया कि इस तारीख में सदर अव्वल के हमारे यहाँ की तारीख में बड़ा ही जलजला अंगेज एक मार्ग है, और आप देखेंगे को कुरान किन अल्फाज में इसका जिक्र करता है। लेकिन उसका जिक्र करने से पहले एक असूली बात कुरान ने कही, और ये है सातवीं आयत जहाँ से ये शुरू होता है किस्सा। व इज अखजना मिन नबीयीना मीसाकहुम व मिनका व मिन नूहिम व इब्राहीमा व मूसा व ईसा बिन मरियम व अखजना मिनहुम मीसाकन गलीजा। ऐ रसूल, तुमसे भी हमने ये अहद लिया है और तुमसे पहले जो अम्बिया गुजरे हैं उन सबसे भी ये अहद लिया था। मिसाक के माने होता है पुख्ता अहद, ये बड़ा पुख्ता अहद लिया था। खास तौर पे ये अम्बिया कराम जिनका नाम गिनाया है, हजरत नूह, इब्राहिम, मूसा व ईसा, इनका तो नाम गिनाया है। वह मिनन नबीयीन कह के ये कह दिया है कि हर नबी से ही ये अहद हमने लिया था। वह मिन का ऐ रसूल, तुमसे भी हमने अहद लिया है। तो बहुत बड़ा अहम अहद है ना जो खुदा अपने अंबिया से ले रहा है। मिसाक के तो पहले लफ्जी माने ही पुख्ता अहद है, फिर मिसाकन गरीजा कहा गया है, बहुत ही पुख्ता अहद। एक ही अहद का जिक्र है मिसाक का, और वो है इतना अहम, इतना मुहकम, इतना मुस्तहकम अहद। अहद क्या है? खास से सुनने की बात। अहद ये है ले यसअल सादिकीन अन सिदकहिम व अअद्द लिलकाफिरीन अज़ाबन अलीमा। अहद ये है, क्या बात, कि ये जो तुम्हारे साथ आके मिलते हैं, तुम्हारी उम्मत कहलाते हैं, मोमिन कहलाते हैं, दावा करते हैं ईमान का, अहद ये लिया जाता है। अज़ीज़ान मान जरा तवज्जो से सुनिए, अहद यह लिया जाता है कि उनका उनके दावे ईमान का जरा इम्तिहान लो, जरा टेस्ट करो, ये अहद लिया जा रहा। आ तो गए हैं, ये दावा ईमान करते हैं, कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन यूं ही मान लेने की बात नहीं। जैसा कहते हैं कि जरा इनसे जरा पूछ के देखो, ईमान का जो दावा है टेस्ट लो, उसका इम्तिहान लो उसका। और इस तरह से जो मुखालिफीन हैं इस दीन के, उनको उनके जरायम की फिर तुम सजा दे सको उन्हें। ये है मिसाक जो लिया जा रहा है, अहद जो लिया जा रहा था तमाम अंबिया से। ये उस उम्मत के जुमरे में दाखिल होने के साथ ही जन्नत नहीं मिलती थी। ये इसी तरह से रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हो के कमरे में नहीं आ जाते थे। नबी के साथ हैं, सादिकीन कहा गया है इनको, कहा कि यूं सादिकीन कहने की बात नहीं है। मिसाक हर नबी से लिया गया कि तुम्हारा फरीजा है कि तुम टेस्ट करो इनके दावे सदाकत की, और जब ये टेस्ट में पूरे उतरेंगे तो फिर जो मुखालिफीन हैं इस निजाम के, उनको उनके जरायम की करार वाकई सजा मिल सकेगी। मगर फरमाया आपने ही अज़ीज़ान-ए-ईमान, एक तो ईमान लाना, ایمان لانے میں میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان لانے کے معنی یہ تھے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم، یہ خدا کے ہاتھ اپنی جانیں اور اپنا مال بیچ دیتے تھے، اور کہا یہ تھا کہ یہ محض لفظی اقرار نہیں ہے، کوئی اکیڈیمک نیچر کی نظری چیز نہیں ہے، رسول اللہ سے کہا کہ تم خدا کے بحاف سے ان سے یہ عہد نامہ لے کے دستخط کر کے دیا کرو، پکا عہد۔ تو یہ عہد نامہ کرنے کے بعد تو یہ لوگ اس زمرے میں داخل ہوتے تھے، لیکن میثاق نبی سے یہ لیا جاتا تھا کہ یہ داخل ہونے کے بعد بھی تمہارا فریضہ یہ ہے کہ ذرا ٹیسٹ کرتے رہو کہ ان کے دعوی ایمان میں کس قدر صداقت ہے۔ اور ٹیسٹ اس آیت کے ساتھ ہی آ گیا کہ اے جماعت مومنین، ذرا جنگ احزاب کو یاد کرو۔ دیکھا آپ نے کہ یہ نبی اپنی امت کے مدعیان حق و صداقت سے ٹیسٹ جو لیتا تھا، تو وہ ٹیسٹ کی وہ ٹیسٹ کا میدان کون سا تھا، امتحان کون سا تھا؟ اگلی آیت ہے جنگ عذاب کی۔ یہ تھا عزیزان من، یوں ٹیسٹ لیا جاتا تھا۔ ابھی میں عرض کروں گا اگلی آیت کے ساتھ، پہلے اسی آیت پہ میں آ جاؤں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی جنگ عذاب آنے والی نہیں ہے، گزر چکی ہے، یاد دلایا جا رہا ہے کہ خدا کی اس نعمت کو یاد کرو۔ تو جنگ میں جا کے کامران و کامیاب واپس لوٹنا یہ خدا کی نعمت ہے۔ یہ جو انمتا علیہم، ہم ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں، آرزوئیں کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور یہ بتایا ہے ان مومنین کو کہ اس نعمت کو یاد کرو جب جنگ احزاب جیسے زلزلہ انگیز مارکے میں تمہیں کامیابی عطا ہوئی تھی، یہ نعمت خداوندی ہے۔ تو جب ہم اس آرزو کا اظہار کرتے ہیں مسجد میں کھڑے قبلہ رو با وضو نماز کے ایک رکعت میں نہیں، ہر رکعت میں، کیا کہتے ہیں خدا سے کہ ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا۔ کون سے لوگ ہیں جن کے نعمت انعام کیا، انعام کے متعلق یہاں کہا گیا ہے، یہ تھا انعام خداوندی۔ نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحاً وجنودا لم تروها۔ جنگ عذاب میں آگے آتی ہے ساری تفصیل، لیکن میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ جو احباب عزیز ہیں لکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ بڑا عمدہ عظیم طریق یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ آگے کہا جانے والا ہے، خاص طور پر کہانی میں یا ڈرامے میں، یہ انداز بڑا مؤثر ہوتا ہے کہ شروع میں چند الفاظ میں ماسل اس کا پہلے بتا دیا جاتا ہے، اور پھر ابتدا کی جاتی ہے اس واقعہ کی۔ اب تو عام طور پہ سنیما میں بھی یہ کچھ کرنے لگ گئے ہیں، فلمس کے اندر پہلے تھوڑا سا وہ دکھاتے ہیں اس کہانی کا آخری حصہ، نظر یوں آتا ہے جن کو معلوم نہیں کہ کہانی شروع ہوئی ہے، وہ ابھی شروع نہیں ہوتی، وہ اس کا ماحصل پہلے دو تین منٹ میں دکھانے کے بعد کہانی شروع کرتے ہیں۔ تو قرآن تو ادب کے لحاظ سے بھی اس کا مقام بڑا اونچا ہے، جیسا نا یہ انداز اس کا ہوتا ہے، کہا کہ یاد کرو ذرا اس واقعہ کو۔ واقعہ بعد میں آتا ہے، کیا اس میں خصوصیت سے یاد دہانی کرائی گئی تھی؟ یہ وہ آئے، یہ جنود احزاب لشکر اکٹھے ہو کے حملہ انہوں نے کیا، آگے خندق تھی۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ پہلا موقع تھا کہ جنگ کے زمانے میں کہیں خندق کام میں آئی ہو، تو وہ تو بہرحال وہاں رک گئے۔ قریب ایک مہینہ تک یہ محاصرہ رہا تھا، اس محاصرے میں بھی یہ صورت تھی کہ وہ کوئی خندق اتنی بڑی چوڑی نہیں کھودی گئی تھی، اس کا عرض مختصر سا تھا، بعض جگہ تو وہ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ ان کے ہاں کے گھوڑ سوار جو تھے، ان کے ہاں کے اسب تازی، عربوں کے ہاں کا تو گھوڑا بھی بڑا تیز رفتار ہوتا ہے، وہ بعض اوقات اس کو ٹاپ بھی جاتے تھے، لیکن وہاں سے تیر اندازی اور قلوخ اندازی یعنی پتھروں سے اور تیروں سے یہی تو اس زمانے کے ہتھیار ہوتے تھے, وہ آمنے سامنے تھے تو یہ کچھ کرتے تھے. پھر یہ معصور ہو گئے, باہر سے خوراک وغیرہ آنے بند ہو گئی, وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے. ایک مہینے تک یہ قصہ جاری رہا. تو یہ ان پہ مدینے والوں پہ یہ جو معصوریت تھی, اس طرح سے معصور ہو جانا اتنے لمبے عرصے کے لیے اور پھر دن رات کے لیے خطرہ, سامنے وہ لشکر جو تھا وہ کم از کم پھر 15-20 ہزار کے قریب بتایا جاتا ہے. یہ مقابلے میں یہ معصور ہوئے ہوئے وہاں سے دن رات تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے, پتھر پڑ رہے ہیں, کھانے پینے کو نہیں ملتا. اندر ان کے ہاں کے جو یہ یہودی تھے منافق جنہوں نے معاہدہ کیا ہوا تھا, وہ اندر ان کے لیے وجہ ساتھ اضطراب بن رہے تھے. یہ حالات تھے جنگے. تو کوئی مہینہ بھر کے بعد ایک رات وہ ایسی آئی کہ اس میں سردی کا موسم تھا, کہ اس میں ایک بڑی ٹھنڈی یخ بستہ آندھی چلی تھی. جھکڑ تھا, آندھی بھی نہیں تھی, جھکڑ تھا. اس جھکڑ میں ان کے خیمے الٹ گئے, ان کے گھوڑے رسیاں توڑا توڑا کر بھاگ گئے, کھانے پینے کا سامان تیس نیس ہو گیا. وہ کہہ رہے تھے کہ وہ دیگیں چڑی ہوئی جو تھیں وہ بھی الٹ گئیں, کتنے زور کی وہ آندھی تھی. یہ بھی اصل میں تھک چکے ہوئے, تنگ آ گئے تھے اس قسم کی جنگ سے جو پہلے کبھی انہوں نے لڑی نہیں تھی. ان کی جنگیں تو چند گھنٹوں کے اندر فیصلہ ہو جایا کرتا تھا, اور بعض اوقات تو ان کی جنگ ہوتی تھی ایک آدمی کی جنگ, ایک ادھر سے ایک ادھر سے, اس میں سے جو قتل ہو گیا وہ شکست کھا گئی فوج. تو یہ جنگ جس کے اندر انہیں مہینہ بھر کے لیے باہر بیٹھنا پڑا, یہ اندر ہیں وہ تنگ آ گئے تھے. تو یہ خاص طور پہ خدا نے بتایا ہے, دو واقعات اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. بدر کے میدان میں بارش بھی ہوئی تھی, اس بارش نے بالکل میدان کا نقشہ بدل دیا. گرمی کا موسم تھا زمانے میں, ادھر پانی پینے کو نہیں ملتا تھا, عین اس وقت پہ بارش ہوئی تھی اور اسے بھی خدا نے اپنی رحمت قرار دیا, اس سے بھی جنگ کا نقشہ بدلا. اس جنگ میں یہ آندھی آئی, آندھی آئی اور اس کے ساتھ قرآن نے کہا ہے جنودن لم تروا. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ ملائکہ تھے جو مدد کے لیے آئے. میں نے عرض کیا ہے ملائکہ کے متعلق پہلے سے ہی کہ بہرحال اس کی تفسیر میں تو میں نہیں جاتا. وہ ملائکہ یہ نہیں کہ انسانوں کی شکل میں کہیں آتے ہیں. ملائکہ ایک تو یہ کائناتی قوتیں ہیں, یہ خود جسے ہم نے جھکڑ اور آندھی اور یہ بارش کہی ہے, یہ اس اصطلاح کے مطابق یہ خود ملائکہ کہلا گئے. لیکن قرآن نے جو کہا ہے اور جس کے لیے میں نے خاص طور پہ زور دیا, دو جگہ ہے کہ قرآن نے خدا نے اپنے لشکر بھیجے مدد کے لیے, اور دونوں مقام سے ہے لم تراؤ ہا, وہ لشکر ایسے تھے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے. تو اب یہ نظر آیا نا کہ وہ انسانوں کی شکل کے اندر کوئی لشکر نہیں آیا تھا. یہاں بھی یہی کہا ہے, اور دوسرا مقام ہے سورہ توبہ کی 40ویں آیت 9/40 لکھ لیجئے. جنگ بدر میں بھی قرآن نے یہ کہا, ملائکہ کہا ہے اور کہا یہ ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. تو گویا ملائکہ بھی جس کو قرآن نے کہا ہے, میں ابھی ان کی تفصیل میں نہیں جاتا, جو بھی تھے وہ قرآن نے کہا ہے کہ تم انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے. رسول اللہ اور صحابہ یہ ہیں مخاطب جن سے کہا گیا تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں جو 1967 میں جنگ ہوئی ہے تو اس کے متعلق جو وہ افسانے مشہور ہوئے تھے, وہ سفید گھوڑیوں والے اور سبز اماموں والے راوی کے پل کے اوپر وہ کھڑے تھے, یہ دشمن گولا چلاتا تھا تو وہ درمیان میں دبوچ کے گولا دوسری طرف پھینک دیتے تھے. کئی حضرت صاحب نے دیکھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں, میں نے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ جنگ کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. फरिश्ते, यानी वो फरिश्ते हैं जो इनसे सामलन करते हैं, ये देखते हैं इनके सामने वो गोले फेंक रहे हैं, ये तो उन फरिश्तों को देखते हैं। और खुदा अपने रसूल से उन साहबा से कहता है कि हमने जो भेजे थे फरिश्ते तुम देख नहीं सकते थे उनको, 1400 साल में या वो फरिश्ते जो थे उनका अंदाज बदला है या इनकी निगाह बदली है, घोड़ियां जो सवार आउंड है, आपको मालूम ना कितने अफसाने मशहूर हुए थे, और आपने उसकी लिम नहीं पहचानी कि वो इस किस्म के जो अफसाने नहीं, बड़े बड़े बुजुर्गों के मुतल्लिक ये था कि अगर दादा साहब भी थे वे भी तशरीफ ले जा रहे थे, अगर खाजा साहब भी तशरीफ ला रहे थे, ये सारा कुछ इन्होंने आन के मैदान जंग का नक्शा बदला। आपको मालूम है ये क्यों किस्सा था, ये बड़ी गहरी कहानी होती है। एक मौका ऐसा आया था कि जिसमें पाकिस्तान के मुजाहिदीन को क्रेडिट जाता था इस चीज का कि 17 दिन के अंदर अंदर इन्होंने भारत जैसे और हिंदू जैसे दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए थे। ये अजीम किस्म की एक जंग थी जो लड़ी गई। यूरोप के मौरखीन से पूछिए वो क्या कहते हैं, कहते हैं कोई बावर नहीं कर सकता था कि इस जंग में ये पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा। हमारी फौजें, हमारे सिपाही, हमारे मुजाहिद, उन्होंने ये सब कुछ किया, लेकिन वो जो सिर्फ दुआएं मांगने वाले होते हैं जिन्होंने कभी मैदान जंग देखा हुआ नहीं होता है, वो चाहते नहीं थे कि ये क्रेडिट उनको चला जाए। इन्होंने सारी फौजा का क्रेडिट जो था वो किसी हजर साहब के नाम, किसी आला के नाम, उनके नाम लिख दिया कि वो आए थे, उन्होंने फायदा किया था, इन्होंने क्या फायदा कर देना था। चल जाइए, और अभी मैं अर्ज करूंगा कि ये आते हैं और वो कहा जाता है तुम देख नहीं सकते, ये आते थे तो करते क्या थे, ये कुरान से पूछिए क्या करते, ये गोले उठा उठा के दूसरी जगह नहीं फेंकते थे। 8:9-10 इस तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमद्दुकुम बिअल्फ मिन अलमलाइकति मुर्दफीन। तुमने खुदा से मदद मांगी, हमने कहा कि कोई बात नहीं। मलाइका का लफ्ज यहाँ आया हुआ है, वहां जनूद है जहां मैंने कहा था, इन्हीं को लश्कर कहा गया है कि हमने उनसे तुम्हारी मदद की, वो के जिन्हें तुम देख नहीं सकते। करते क्या थे, मा जालहुल्लाहु इल्ला बुशरा वाले तत्मा इन्ना बही कुलूबुकुम, इससे तुम्हारे दिलों में इत्मीनान हासिल होता था और तुम्हारे पांव में इस्तेकामत आ जाती। अब कुछ भी इसके माने कर लीजिए, मैं तफसीर में यहां नहीं जाना चाहता, मैंने लिखा है बहुत कुछ इसके मुताबिक, लेकिन कुरान ने कहा यह है कि वो तुम्हारे दिलों को एक इत्मीनान और तस्कीन देते थे, इससे इस्तेकामत आ जाती थी तुम्हारे पांव में। और दूसरी जगह है कि इसी से ये जो तुम्हारी इस्तेकामत थी मुखालिफीन के लिए ये चीज कपकपा देने वाली थी। मैदान जंग में वाकई अगर मुकाबले की फौज जो है वो जम के खड़ी हो जाए तो दुश्मन जो है वो तो वाकई वहां से भाग जाता। तो कुरान ने ये बताया है ये जो आने वाले थे, बाकी ये जो मैदान जंग में जो कुछ इन मोमिनीन मुजाहिदीन ने किया है, पूछिए अल्लाह ताला किस तरह से वज में आके इसी सूरत में आगे है, वल्लज़ी युसल्ली अलैका व मलाइकतुहु, ओ मुजाहिदो अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद सलाम तुम पे भेजते हैं। पता अगर उन फरिश्तों ने की थी तो वो फरिश्ते इन पे क्यों दुरूद व सलाम भेजते, तासीनो आफरीन के खून निछावर करते थे इनके ऊपर, वो क्यों, वो तो यही है, यही जो है जरूर हमने भेजा और ये सब कुछ किया। वह कान अल्लाह बिमा तामजूना बसीरा, इसलिए खुदा तुम्हारे अमल और तुम्हारे काम को देख रहा था कि तुम क्या कर रहे हो, बिमा तामजून, कुरान है अजीजा ने मान, वो तो वही मामला साफ कर देता है। ये अगर उसी जनूद ने ये सब कुछ किया था तो बिमा तामलून जो है ये कैसे आ, इन्हीं का ही अमल था। हाथ है अल्लाह का, बंदा है मोमिन का हाथ, बंदा है मोमिन का हाथ, बिमा तामलून और बसीरा, वो नेमत तो गिना दी। कि वहां तुम्हें इतनी बड़ी कामयाबी हुई थी। अब मैंने कहा ना कि फिर वो ये कहने के बाद ये आखिरी चीज थी ना, कम फतह हुई, कामयाबी हुई, नेमत हुई, कहानी शुरू हो गई। इज जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन असफल मिनकुम व इजा ज़ागत अल अबसार व बलगत अल क़ुलूब अल हनाजिर व तज़न्नून बिललाहि ज़ुनून। कहा कैफियत ये थी कि दाएं बाएं चारों तरफ से ये लश्कर जो थे हजूम करके आ गए तुम्हारे खिलाफ, और मैदान जंग में कैफियत ये थी तुम्हारी कि तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, तुम्हारे सीने में तुम्हारे दिल इस तरह से धक धक कर रहे थे कि गोया वो हलकता था पहुंची। तुम में जो कमजोर दिल थे इस किस्म के, ये आराज वगैरह, वो खुदा के मुतल्लिक तरह तरह की अपने दिलों के अंदर रन पैदा कर रहे थे कि उसने तो वादा किया था फतेह का, कामयाबी का, ये क्या हो रहा है। हुनाले कब तुलियल मोमिनून व ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा। ये था वो टेस्ट जिसके मुतल्लिक हमने कहा था रसूल से कि इनका जरा टेस्ट कीजिए, इस किस्म का टेस्ट व ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदा, तज़लज़ुल वाक़िया हो गया था। तुम्हारे पांव इस्तिक़ामत पाए, इस्तिक़ामत में लग्जशें आ सकती थी, तज़लज़ुल वाक़िया हो गया, इतना बड़ा हजूम था। ये था ये जंग। जरा दो एक मकाम में और भी देख लीजिए कि कुरान करीम क्या कहता है। हमारे यहाँ तो अज़ीज़ान मन ये सूरत है ना कि बस कलमा पढ़ा, वो भी तो खैर पहले जमाने में तो हम पढ़ा करते थे, अब तो मौका ही नहीं आता खुदा के फज़ल करम से। वो मैंने कहा है ना कई दफा, सारी उम्र में मुसलमान पैदा होने के बाद तो हम कलमा पढ़ते नहीं थे, वो तो मुल्ला आके बांध दे जाता था। सारी उम्र में सिर्फ निकाह के वक्त में मुल्ला कलमा पढ़ाया करता था। अब आहिस्ता आहिस्ता वो जब मॉडर्नाइज हुआ है तरीका, तो वो भी बीच में से वो निकल गया। तो सारी उम्र में कहीं मौका ही नहीं आता कलमा पढ़ने का भी, उसके बावजूद इत्मीनान ये है कि जन्नत में हम ही ने जाना है। तेरे महबूब की उम्मत जो हुई रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शफाअत से बख्शवा देना, ये है ना हमारा ईमान। यानी इस हद तक इसको पुख्ता किया हुआ है इस शफाअत या सिफारिश के ईमान को कि जो शख्स कहते हैं ना कि अल्लाह तुम्हें रसूल की शफाअत नसीब ना करे, बदतरीन गाली है, और जिसके मुतल्लिक कहा जाए कि ये तो उसका भी मुनकर है शफाअत रसूल का, तो ये कुफर है। ये तो कुफर का फतवा लगता है, उसमें ये एक शिक भी हो जाती है। यानी इतना रासत किया है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर जन्नत में जाने के लिए। तो मैंने तो कई दफा आपके सामने वो रवायात पेश की है कि जब तक आखिरी मुसलमान यानी उम्मत मोहम्मदिया का फर्ज, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे भी जन्नत में नहीं भेज देंगे, आप खुद जन्नत में नहीं जाएंगे, तो ये कितना बड़ा इत्मीनान है या फरेब नफ्स है, या कितना बड़ा कह लीजिए ये इतमाद है इस चीज पे कि जन्नत तो है ही हमारे लिए, हमने तो बराखर जाना ही है उसमें, तो यहां फिर अच्छे काम करने की जरूरत क्या हुई। यानी वो अच्छा काम करने वाला या बुरा काम करने वाला, वो दोनों ही है उम्मत मोहम्मदिया के फर्ज। जब वहां हारे की बख्शिश हो जानी है तो फिर अच्छा काम करने की जरूरत की नाठन वहां बराबर है, वहां तो एक जैसा हो जाना है सब। आप देख रहे हैं कि इसका असर कितना जाके पड़ता, लेकिन सुनिए कि कुरान क्या कहता है। 2:214 सूरह बकरा, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत, क्या तुम अपने जहन में ये समझे बैठे हो, ख्याल खाम के लिए ये लफ्ज आता है, ये ख्याल खाम लिए बैठे हो तुम इसके कि तुम जन्नत में यूं ही दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातेकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, और तुम पे वो वारदातें नहीं गुजरेंगी, वो मार्का आराइयां नहीं होंगी, वो मसायब नहीं झीलने पड़ेंगे, वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा जिस किस्म का कि इससे पेशतर जो कौमें गुजरी हैं हक़ व सदाक़त की इलम बरदार, انہیں اس قسم کی صعوبات برداشت کرنی پڑی. کیا تھی وہ؟ مست ہم الباسا و دراؤ و زلزلو میدان جنگ, سخت نہیں مارتا آرائیاں اس قدر سخت اور شدید کہ تزلزل واقع ہو گیا ان کے اندر. ایسا تزلزل حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ, حتیٰ کہ رسول اور اس کے ساتھی بھی پکار اٹھے متی رسول اللہ. یہ نہیں ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی نہیں. متا کا لفظ ہے, یاد رکھیے گا. کہا تھا کہ ہمیں اس پر تو ایمان ہے کہ تم نے وعدہ وعدہ کیا تھا کامیابی کا, کامیابی آئے گی تو صحیح, لیکن مودا وہ کب آئے گی؟ ہا ہا ہا, کیا بات ہے اس متا کی یہاں عزیزان. بلدم رسیدہ جانم تو بیاض کے زندہ مانم, جان لبوں پہ آگی آ کہ میں زندہ ہو جاؤں, پس ازاں کے من نہ مانم, بچے کا عرصہ ہی آ رہا. میری موت کے بعد اگر یہ چیز آئی تو مجھے اس کا کیا فائدہ ہے؟ متاع بڑا عجیب ہے یہاں. یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی شبہ تھا اس کے متعلق, سوال یہ تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق یہ وقت آ گیا ہے کہ تیری مدد آنی چاہیے. اگر اس وقت بھی وہ نہیں آ رہی تو ہمیں اتنا ہی بتا دیں کہ وہ کب آئے گی. یہ ہے جو کہتے ہیں کہ صاحب اس نے رسول کو بھی کہا گیا کہ رسول اور اس کے ساتھی دونوں پکار اٹھے, تو خدا نہ کردہ یہ نہیں تھا کہ ان کو خدا کی نصرت کے آنے میں کوئی شک پیدا ہو گیا تھا. بات صرف وقت کی تھی کہ ہمارے اندازے کے متعلق تزلزل اتنی شدت اختیار کر گیا ہے کہ تیری معودہ نصرت جو ہے وہ اب آ جانی چاہیے. اگر اب بھی نہیں آ رہی وہ تو ہمیں یہ تو بتا دے کہ وہ کب آئے گی. انہوں نے کہا متى نصر اللہ, کب آئے گی؟ جواب ملا لا ان نصر اللہ ہے قریب, وہ آئی مدد. ہاں ہاں, بات یا شروع ہوئی تھی ام حسب تم ان تدخل الجنہ, تم سمجھے بیٹھے ہو کہ بس ہم نے اس طرح سے امت محمدیہ میں نام دکھایا اور جنت میں پہنچ گیا, حالانکہ تم پر یہ وارداتیں نہیں گزریں گی. ان کے یہ جتنے یہ وارداتیں, یہ واقعات, یہ جتنے مسائل, یہ جتنے تصادمات, ان میں سے نہیں گزر جاؤ گے اس وقت تک جنت میں کیسے داخل ہو جاؤ گے؟ یہی ہے وہ سراط جسے کہا کرتے ہیں. اس میں سے تو گزرنے کے بعد جنت میں تم جا سکو گے. 2/214 میں نے عرض کیا ہے, کئی مقامات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس غام باطل میں گرفتار نہ رہنا کہ یوں ہی کلمہ پڑھنے تھے یا اپنے آپ کو امت محمدیہ کے رجسٹر میں نام لکھوا دینے تھے جنت میں چلے جاؤ. جنت میں جانے کے لیے تو ان وادیوں میں سے گزرنا پڑے گا. یہ ہے 29/2. ام احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا, کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے صاحب ایمان لے آئے چلے جاؤ جنت میں, کیا لوگ یہ سمجھے بیٹھے کہ ہاں آمنا کا لفظ ہی کہہ دی کہ یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے کون ہوتے سب جی مسلمان ہونے الحمدللہ, تو کہا بس یہ کہہ دینے سے بس معاملہ ختم ہو گیا. لفظ ہے اہم یوترا کو کہ بس تمہیں وہ چھوڑ دیا جائے گا, یعنی تم نے یہ کہا عدالت کے اندر کہ ہم تو مسلمان ہیں, کہا کہ جاؤ ساری دفاع ہوا جتنی تھی ساری برباد ہو گئی, مقدمہ خارج بڑی ہو تھی, چھوڑ دیا جاؤ گے اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے. وہم لا یفتنون, اور تمہیں ان بھٹیوں میں سے نہیں گزارا جائے گا کہ جہاں پیتل کندن بن کے نکلا کرتا ہے. یفتنون سنار کی بھٹی کو کہتے ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, تم سے پہلے بھی جو لوگ جنت کے مستحق قرار دیے گئے تھے انہیں ان بھٹیوں میں سے گزارا گیا تھا. وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, یہ بھٹیاں ہیں جن میں سے گزرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ سچا سونا کون سا ہے اور پیتل کون سا ہے. ان میں سے تو گزرنا پڑے, یہ ہے جنت میں جانے کا راستہ. یہ ہے وہ شرط جو جنت میں جانے کی قرآن نے کہی. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں تو وہ اتنی سی چیز, وہ اقبال نے جو کہا تھا کہ بیشتے بہرے ارباب ہما مستر, اور وہ گو ہندی مسلمان را کے خوش باش بیشتے فی سبیل اللہ ہما مستر ان سے کہو موج لو فی سبیل اللہ. کیا بات ہے, اللہ واسطے بھی جنت میں لگ جاتی. یہ قوم تو اس کے بعد عادی ہو گئی اللہ واسطے لینے, فی سبیل اللہ کاسا ہے گدائی ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے, دے دے دادا اللہ تیرا بھلا کرے گا, دے دے مجھے اللہ تجھے دے گا, یعنی تجھے نہیں اللہ براہ راست دے گا, جو تیرے پاس ہے وہ تو مینو دے دے تو تین اللہ دے گا. کاسا ہے گدائی نہیں کر رہے, وہ گداگری کے اندر روکی سے چلے ہیں, آہستہ آہستہ جنت تک پہنچ گئے. بہشتے فی سبیل اللہ ہمس, اللہ کے راستے میں دے رہا بابا کیا چاہتے ہو جی, جنت مانگنا تھے اللہ کوئی لالا اللہ کے واسطے جو مانگنا تھا اللہ واسطے, یعنی لندہ اپنے واسطے کہندا اللہ واسطے. عزیز الرحمان بڑے دکھ سے یہ چیزیں کہنی پڑتی ہیں, مجھے جگر شک ہو جاتا ہے, لیکن بات بڑی صاف ہم نے بنیادی غلطی یہ کر لی ہوئی ہے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے جس قسم کے وہ وعدے کر رہا ہے, جس قسم کے نتائج پیش کر رہا ہے, قوم کے متعلق کتنی برکات اور نعمات دے رہا ہے, ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ہم سے وہ باتیں کر رہا ہے, ہم سے نہیں باتیں کر رہا. اس نے تو یہ پہلی چیز کہی ہے, وہ مخاطب ہی مومنین کو کرتا ہے, اور مومنین کے متعلق وہ یہ نہیں کہ جو اپنا نام رکھا لے مومن ہو جاتا ہے. مومن کی تو خصوصیات سارے قرآن میں ہیں, شرائط ہیں, خصوصیات نہ کہیے, وہ جو ان شرائط کو پورا کرتا ہے وہ مومن کی صف میں آتا ہے, لسٹ میں آتا ہے. یہ چھوٹے سے الیکشن کے لیے آپ کے یہاں کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں, اس کے بعد جو فلفل کرتا ہے کنڈیشن کو تو وہ ایلیجیبل ہوتا ہے, صرف ایلیجیبل ابھی ہوتا ہے, اس کے بعد یہ نہیں کہ سکسیسفل ہوتا ہے. یہ جو قرآن کریم نے جس قدر یہ وعدے کیے ہیں, یہ جنتیں ہیں, دنیا کی خوشگواریاں ہیں, خوشحالیاں ہیں, اعلان جنہیں کہا ہے اقوام عالم میں سب سے اونچے اور غالب ترین, وہ جو اس نے کہا ہے یہ مومنین کے متعلق کہا ہے, ہمارے لیے نہیں کہا جی. اس لیے کہ جو ایلیجیبل ہی نہیں ہے, ان شرائط پر پورا ہی نہیں اترتا جس کے بعد وہ مومن کا لا سکتا ہے, تو اسے کیا حق حاصل ہے وہ یہ کہے کہ یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں. فریب ہے, یہاں تو فریب کھل جاتا ہے جب وہ کہہ دیتا ہے وہ الیکشن آفیسر کہ نہیں صاحب وہ تمہاری یہ شرط پوری نہیں ہے, پیپر ریجیکٹڈ, تو تم اس صف میں بھی نہیں رہتے, تو چونکہ ہم تو کہیں اپنا پیپر ہی پیش نہیں کرتے الیکشن کا, اس لیے وہ ریجیکشن والی بات ہی نہیں, اپنے ہی ذہن میں سمجھے بیٹھے ہیں. یہی نہیں کہ ہم ایلیجیبل ہیں, ہم سمجھے ہیں کینڈیڈیٹ, ہم سکسیسفل ہیں, کامیاب ہو گئے ہوئے ہیں, دروازہ کھل گیا ہمارے لیے جنت کی پارلیمنٹ کا, بس چلے گئے ہم اس کے اندر. نہیں عزیزہ نے مان, پہلی شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ان شرائط پر پورا اترے, کنڈیشن کو فلفل کرے جو قرآن نے مومن کی کہی ہیں, تو پھر یہ اس کے لیے ایلیجیبل ہوگا ان چیزوں کے لیے, ورنہ وہ تو اندر میں ہی آنے دیتا. بات تو غزل کے انداز کی ہے لیکن ہے بات بڑی عمدہ. چاہتے ہیں خوب روئیوں کو اسد, کیا بات ہے, چاہتے ہیں خوب روئیوں کو اسد, آپ کی صورت تو دیکھا جائیے. غافل ان ماں طلعتوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے. او بابا یہ جو کچھ کہا گیا ہے آپ کی صورت تو دیکھا, ہمارے متعلق کہا گیا ہے ان ماں طلعتوں کے واسطے چاہنے والا بھی اچھا چاہیے. ہر کے ہو ماہ جو ہے وہ چاہنے والوں کی فہرست میں نہیں آ سکتا. इसे समझ लीजिए, ये सारे जितने आपके यहाँ के ये झगड़े कशमकशें, ये इज़्तिराबात, मुश्किलें, उलझने सारी हल हो जाएं, अगर ये समझ लिया जाए कि कुरान ने ये सारा निजाम, ये अद्दीन, ये आल इस्लाम, ये सारा मोमिनीन के लिए तजवीज किया है। सारा इब्तदाई ये है, कुरान करीम ने भी जो वो तरीक और प्रोग्राम तजवीज किया था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, पहली चीज ये थी कि वो उनके सामने कुरान के कवानीन पेश करते, यतलू अलैहिम आयात, इनको पेश करता है, फिर इनमें से जो ये कहते हैं कि हाँ वाकई ये इस काबिल हैं चीजें कि इनको अपना लिया जाए, उसके बाद युअल्लिमुहुल किताब, उनको तालीम देता है कुरान की और बहुत बड़ी हिकमत की, फलसफे की, वो युज़क्कीहिम, उनकी सलाहियतों की नशो नुमा करता है, ये सारा प्रोग्राम है, करने वाला है नबी, जिनका किया जा रहा है वो है जिन्हें हम सहाबाए किबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, खुदा जिनकी आकाश की कसमें खाता जैसे कहा जाता है, ये किस तरह से बने थे ये सारे, ये तो सारे वही थे जिनकी इस्लाम से पहले की तारीख हमारे सामने है, वहीं के रहने वाले थे, ये इस तरह से इन्होंने क्वालिफाई कैसे कर लिया, ये पहला प्रोग्राम है अजीजा ने मन, गौर कीजिएगा, हम जो बहुत ज्यादा आरजूमंद हैं इस चीज के कि वो इस्लाम का नक्शा जो है फिर से वो आ जाए, तो हम इस प्रोग्राम के ऊपर से पूरा करके गुजरे भी हैं, अभी तक हमने क्वालिफाई भी किया है इसके लिए, हमने ये शरायत पूरी भी की है एलिजिबिलिटी के लिए, ये सोचने की बात है, ये झगड़े झमेले तो बाद में हो गए कि किसको कितने वोट मिले और कौन वहां अंदर आया और किसका पेपर मुस्तरद हुआ, वो उनके मुतल्लिक बात होगी ना जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट के अंदर आया हुआ हो, जो उस लिस्ट में ही नहीं आया उसको इसकी क्या खुशी होगी कि जी फलां पार्टी की मेजोरिटी हो गई अंदर तहनू की, तुम तो उस लिस्ट में ही नहीं आए। अजीजा ने मान, हम आज उस लिस्ट में ही अभी नहीं आए जो एलिजिबल है मोमिन कहलाने के लिए, फिर आगे बात चलेगी वाफिल इन मातलतों के वास्ते चाहने वाला भी अच्छा चाहिए, और वो तो जौहर काबिल चुन चुन के लेता है। यूं ही नहीं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांग ली थी कि या अल्लाह, बड़ी सख्ती का आलम था मक्के में उस जमाने में जब दुआ मांगी थी, एक एक फर्द आया करता था, इस्लाम लाता था जिसे हम कहते हैं ना नारा तकबीर बुलंद हो जाया करता था, इस जमात की तरफ से ये होता था एक फर्द के इधर आने से, लेकिन अफराद कैसे थे, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह अबू जहल और उमर में से किसी एक को मुझे दे दे, वो तो अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे, ये क्या चीज थी उनके अंदर के नबी दुआ मांग रहा है इनमें से एक मुझे दे दे। अब जो उधर आया है तो फिर उमर आ गया, अबू जहल जी थी उसकी किस्मत में ये सआदत नहीं थी, यहाँ आने के बाद ये फिर क्या बात थी कि वही इब्ने खत्ताब, वही उमर, जो अबू जहल और उमर दोनों एक सतह पे थे उस दौर में कबला इस्लाम, और इनके अंदर कितने क्यों ना हो लेकिन कुफार की साथ में तो एक सतह पे दोनों थे, तो क्या चीज थी कि जिसने उमर को फारूक आजम बना दिया, अबू जहल कुफर की मौत मरा, क्या चीज थी ये, वो जो प्रोग्राम था नबूवत का, उमर उसमें से गुजरा था, अबू जहल उसमें से नहीं गुजरा था, ये उस प्रोग्राम में से जब तक नहीं गुजरता कोई, इब्नुल खत्ताब फारूक आजम नहीं बन सकता, तो हम हैं कि वो उस प्रोग्राम का कोई नाम ही थे नहीं, थे कहने पता ही नहीं, वो है ही नहीं, पहली जमात के लिए भी मदरसा नहीं, और जिन जिन मनासब के लिए एमए की डिग्रियां चाहिए दरखास्तें उनके लिए भेजते चले जा रहे हैं, दरखास्तें नहीं भेजते, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, कंपेल हो रही है, वो है भी डिग्री तुम्हारे हाथ में, ये है अजीजा ने मन वो तरीक, और यही वजह है, और ये जो इनमें आने वाले होते हैं, हकीकत ये है कि जौहर इंसानियत पहले इनके अंदर होते हैं, یوں ہی ہر ایک نہیں اس کے اندر آ جاتا, چاہنے والا بھی اچھا چاہیے. حضرت عمر سے رضی اللہ عنہ کسی نے یہ کہا تھا, اسلام میں آ کے تم کتنے بڑے آدمی ہو گئے. کہنے لگے ہم اسلام سے پہلے بھی بڑے تھے, معیار ذرا مختلف تھا. بس ادھر آنے کے بعد اقدار بدلتی ہیں, جوہر تو اندر موجود ہوتا ہے. موجود ہی تھا تو دعا مانگے, نبی دعا مانگ کے لے رہا ہے سب, اللہ اکبر یہ سعادت اللہ اٹھنے کی جائے ہے, نبی دعا مانگ کے لے رہا. اور کس طرح پھر اس دعا کے معیار کے اوپر یہ پورے اترے گی. یہ ہے تصادمات تزاحمات جن میں سے مومن گزرتے ہیں, یہ ہے زلزلہ انگیز صعوبتیں جن کو وہ برداشت کرتے ہیں, ان میں وہ پورے اترتے ہیں اس امتحان کے اندر جا کے, اور پھر وہ فتح ہوتی ہے جو یہاں کے بھی دروازے کھلتے ہیں وہاں کے بھی دروازے کھلتے ہیں. یہ صورت نہیں ہے تو نہ یہاں کا دروازہ کھلتا ہے نہ وہاں کا دروازہ کھلتا ہے. مومنین کی تو یہ کیفیت تھی. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. وہاں یہ تھا کہ انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ مولا کریم وہ مدد جس کا وعدہ کیا ہوا ہے یقین تو ہمیں ہے اس کے, وہ کب آئے گی. کہا ایک دوسری طرف یہ منافق تھے جن کے دلوں میں روگ تھا. دیکھا یہ سائیکولوجیکل پوائنٹ قرآن کیسے لاتا ہے. یہ آج 1400 سال کے بعد پہلی دفعہ سائیکالوجی کا ایک سائنس بنی ہے یا علم آیا ہے کہ جس نے کہا ہے کہ یہ انسان کے اندر کی نفسیاتی کیفیت ہے جو اس کی باہر کی زندگی کو متعین کرتی ہے. قرآن اسے فی قلوبہم مرض کہتا ہے, سائیکولوجیکل کیس کہتے ہیں ان کو, بیمار کہتے ہیں ان کو یہ سائیکالوجی والے آج. قرآن 1400 سال پہلے یہ مرض بتا رہا ہے کہ ان کی کیفیت یہ تھی. ان کے اوپر یہ جھٹکا آیا ہے تو ان کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوا کہ وہ وقت کب آئے گا جب تیری مدد آئے گی, شبہ نہیں گزرا. یہ وہ تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, کہا وہ ہمارے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے دوبارہ دیے جا رہے تھے سب فریبی فریب تھا, دھوکے میں رکھا ہمیں. یہ یہاں پہنچ, انہوں نے یہ نہیں کہا تھا, کہا انہی کے اندر یہ لوگ تھے. انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اندر یہ لوگ تھے, اس کے اندر یہ جو مجاہدین تھے ان میں یہ وسوسہ انگیزیاں پھیلا رہے تھے. یہاں یہ یثرب کا لفظ جو ہے قرآن میں یہاں آیا ہے مدینے کے لیے, یہ اسلام سے پہلے اس کا یہی نام تھا. اے اہل یثرب مدینے والو تم یہاں ٹھہر نہیں سکو گے, یہ اندر وسوسہ انگیزیاں پھیلا رہے ہیں, لوٹ چلو. یا جو باہر سے قبیلے آئے ہوئے تھے مدد دینے کے لیے ان میں یہ خیال پھیلا رہے تھے, لوٹ چلو مقام نہیں تمہارے لیے, یہاں ٹھہرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے. میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم نے, پھر دوہرا دوں, بڑی اہم چیز ہے نا کہ سارا قرآن ختم کرنے کے بعد آخری سورت آخری اس کے الفاظ ہیں, کہا کہ یہ سب ٹھیک ہے اس کے اوپر تم کار بند رہو گے تو یہ نتائج برآمد رہیں گے, لیکن ہم تمہیں محتاط کرنا چاہتے ہیں ایک چیز سے, بڑی احتیاط برتنا. کن سے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کتنا کچھ کہہ کے خدا, کس چیز سے احتیاط برتنا؟ من وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ جو وسوسہ اندازی کرنے والے ہیں نا, کان میں کچھ پھونک کے پیچھے لوٹ جانے والے, کہا بس ان سے بچنا. وسپرنگ کمپین اس دور میں جن کو کہتے ہیں, سب سے خطرناک حربہ ہوتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ چنگاری یہ بوٹی کہاں سے تھی, اور آگ سارے شہر میں لگ جاتی ہے شام تک. اندازہ لائیے پورے قرآن کے بعد آخری چیز جس سے کہا احتیاط برتنا وہ یہ چیز. یہ وہاں انہوں نے شروع کیا کہ چلو. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ. اور بعض تو ایسے آ گئے جنہوں نے کہا رسول اللہ سے کہ صاحب ہمیں اجازت دے دیجیے ویدار جنگ سے واپس جانے کی. بھی کیوں؟ کہنے لگا کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ عورتن کے معنی تو وہ جسے کہتے ہیں نا کھلے پڑے ہیں, ننگے اس کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی وہاں کوئی گھر کے اندر ایسے مرد نہیں جو حفاظت کر سکیں ان کی، کھلے پڑے ہیں ہمارے گھر، اس لیے ہم جانا چاہتے ہیں. وما ہی اب عورتن، قرآن نہیں کہتا، بالکل غلط کہتے ہیں، یہ وہاں یہ صورت نہیں ہے. اس لیے کہ انہوں نے یہ خود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ لشکر والے مومنین تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، انہوں نے یہ تو نہیں کیا تھا کہ پیچھے گھر جو ہے ان کو وہ کھلے چھوڑ دیں، غیر محفوظ چھوڑ دیں کہ دشمن آئے تو لوٹ کے لے جائیں. انہوں نے حفاظت کا سامان کیا ہوا تھا. کہا یہ بالکل یہ جو کہہ رہے ہیں ان یریدون الا فرارا، یہ جنگ سے بھاگ جانا چاہتے ہیں. اور جنگ سے فرار جو ہے عزیزان من، اس کے لیے جو قرآن کریم نے تاکید کی ہے وہ بدر کے میدان میں وہ 312 جو کہا جاتا ہے، تمام کے تمام وہ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ دی ہوئی ہیں، مومن حق کا جنہیں قرآن کہہ رہا ہے وہ ساتا راہ ہو چکے ہوئے ہیں صاحب. این اس وقت یہ وہی نازل ہوتی ہے قرآن کی روح سے. قرآن نے کہا ہے کہ اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ ایک بات سن لو کہ آج کے دن تم میں سے کوئی شخص جو میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا وہ پیچھے لوٹا اور جہنم میں سیدھا جا گرے گا. صحابہ کبار کی جماعت کھڑی ہے، اس جماعت کے قابل اعتماد اور قیمتی ہونے کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سیدھی کر کے آگے ایک طرف نکل کے ایک دعا مانگی تھی، وہ تاریخ میں محفوظ ہے. بڑے قیمتی جوہر بھی ہیں ہمارے تاریخ میں. کہا ہے کہ نہایت الہا اور عجز میں اور معاویت کے عالم میں حضور نے دعا ایسے مانگی تھی کہ وہ حضور کی چادر شانوں سے گرتی چلی جا رہی تھی، آپ کو جذب کے اندر اتنا روشنی تھا. دعا یہ تھی کہ یا اللہ اس آسمان کے نیچے جتنے ایسے لوگ ہیں جو تیرے نام پہ جانے دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، میں نے انہیں اکٹھا کر کے اس میدان میں نہ لاش کھڑا کر دیا، اس کے بعد کوئی اور باقی نہیں ہے. دعا یہ تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ یہاں ختم ہو گئے، نہیں شکست ہو گئی تو یہ تو ختم ہو جائیں گے، ہمارا کیا بگڑے گا. عزیزہ نے من فکر ہے کہ یا اللہ تو نے نبوت مجھ میں ختم کی ہے، یہ اگر ختم ہو جائے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا. اللہ اکبر، یہ جماعت کھڑی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر وہ جماعت نہ رہتی تو عزیزہ نے من ہمارا تو آج نام بھی عبداللہ کبھی نہ ہوتا، ہم تو رام داس ہی ہوتے. یہ جماعت کھڑی ہے اور اس وقت وہی آ رہی ہے کہ یاد رکھو تم میں سے آج اگر کوئی شخص میدان جنگ سے پیٹ سے کھا کے بھاگ جائے گا تو بھاگا اور سیدھا جہنم میں جا گرے گا. یہ تھا فرار. جنت میں جانے کے مستحکم بنے پھرتے، حضور کی شفاعت پر حق ہے. شفاعت کے تو معنی ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، سفارش کرنا نہیں ہے. تو ہمارے ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے، یہ ہے وہ لوگ. ان یریدون الا فرارا ولو دخلت علیہم من اقطارها ثم سئل الفتنۃ لآتوها وما تلبسوا بها الا یسیرا. تم سے تو اجازتیں مانگ رہے ہیں کہ گھر ہمارے خالی پڑے ہوئے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ اگر تمہارے خلاف کوئی لشکر امد آئے اور ان کو موقع ملے تو ان کے ساتھ جانے دیں، تمہارے خلاف اس سے بھی زیادہ شدت سے جنگ کرے، یہ ان کی کیفیت. مان یہ لوگ بھی شامل تھے، تو کم صبر آزما مراحل نہیں تھے اس جماعت کے سامنے. وہ کھلا ہوا دشمن قریش یا یہ جو آئے تھے عذاب، وہی نہیں تھے، یہ جو تھے دشمن. عرب میں بھی ایسے تھے، ابھی قبائل کے اندر بھی، اور مدینے کے اندر یہ یہودی، انہوں نے تو پہلے دن سے یہ کچھ کیا ہمارے خلاف. نکالنا پڑا پہلے مدینے سے، خیبر بھیجنا پڑا، وہاں بعد نہیں آئے، جزیرۃ العرب سے ہی نکالنا پڑا ان لوگوں کو. کہ تو ایسی اس قسم کے یہ قبیح انسان ہے، پہلے دن سے اسلام کے بدترین دشمن، منافقت ان کی فطرت کے اندر داخل ہوئی. وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ. یہ وہ ہے کہ انہوں نے معاہدہ کیا تھا تمہارے ساتھ کہ ہم میدان جنگ میں تمہارے ساتھ جائیں گے اور ساتھ نہیں چھوڑیں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تمہارے ساتھ وعدہ نہیں تھا، ہمارے ساتھ معاہدہ یہ کیا تھا انہوں نے. تو ہم تو پوچھیں گے کہ اس موادے کا کیا ہوا پھر؟ خدا کا پوچھنا تو آپ جانتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل. کہا کہ یہ فرار یہاں سے تو تم بھاگ سکتے ہو, ٹھیک ہے, موت سے ڈر کے ہی یہاں سے بھاگتے ہو نا, تو بتاؤ یہ یقین دہانی کرا سکتے ہو کہ تم کو کبھی موت نہیں آئے گی یا تم کبھی کسی اور جگہ قتل نہیں کیے جاؤ گے؟ یہ ہے یقین تمہارا؟ پھر تو کوئی بات بھی ہوئی موت سے بچے چلے جانے کی, موت سے بچے ہی رہو گے, ہے یہ بات؟ کیا عجیب دلیل. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا. بھاگ جاؤ گے یہاں سے, جو مفاد کچھ ان کے ساتھ مل کے حاصل کرنا چاہو گے, چند دنوں کی بات ہے ساری. وہ ان حالات میں ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چند دنوں کی بات ہے. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. وہ نظام خداوندی قائم ہونے والا ہے کہ جس نظام کی کیفیت ہوگی کہ جو اس کا ساتھ دینے والا ہے اسے ہی یہ خوشحالیاں اور فارغ الوانیاں نصیب ہوں گی. جس نے اس کی مخالفت کی ہوئی ہے اس کے حصے میں ذلت اور پستی آئے گی, اور وہ پھر دیکھے گا کہ اس نظام کے سوا دنیا میں ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں. جہاں جو صرف اللہ اپنی طرف جو نسبت کرتا ہے نا کہ اللہ کے سوا تمہیں کہیں حفاظت نہیں ملے گی, اللہ یہ دے گا. قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ یہ واضح ہے کہ یہ وہ نظام خداوندی ہے جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں متشکل ہوئی. یہ چیزیں وہ کرتا ہے. قد یعلم اللہ المعذقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا. کہا یہ لوگ خود ہی بھاگنا نہیں چاہتے, دوسرے لوگوں کو بھی یہ کہتے ہیں, روکتے ہیں ان کو کہ ان کا ساتھ نہ دینا, مارے جاؤ گے. یہ ان کی کیفیت ہے. اشحتن علیکم فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. کیفیت ان کی یہ ہے کہ جب ان کو کوئی خطرے کا سامنا ہوتا ہے تو یوں دیکھتے ہیں تمہاری طرف کہ جیسے موت کے تصور سے یا موت سامنے آ گئی اور ان پہ کپکپی چھا گئی ہے. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. جب وہ خوف ڈر نہیں رہتا تو منافقت کی یہ کیفیت ہے کہ تمہارے ہاں آ کے تمہارے ہاں کے یہ جو ساتھی تھے ان کے خلاف شکایتیں لگاتے ہیں کہ صاحب یہ بھاگ گیا تھا, یہ کہتا تھا, کہتا شرم نہیں آتی. منافق تو کرتا ہی ہے کہ نہیں سر میں تو بالکل پکے پاؤں وہاں کھڑا ہوا تھا, آپ کو پتا نہیں ہے یہ جن کا آپ کے ساتھی میں نے پھر دیا نا, جو اس وقت ساتھ ہیں آپ کے, یہ تھے, یہ سب کچھ کرتے تھے. یہ اس وقت یہ کچھ کہیں, اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالہم وکان ذلک علی اللہ یسیرا. بات یہ ہے وہ دیکھا لم یؤمنوا, ٹھیک ہے ان میں سے یہودیوں کو تو چھوڑ دیجئے, اور جو تھے قبائل وغیرہ والے ان کے متعلق تو یہ چیز تھی نا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہوئے ہیں, در حقیقت ایمان لائے نہیں ہیں. آگے ایک سورت آتی ہے سورہ تحریم ہے غالباً, اس میں کہا گیا ہے یہ جو بادیہ نشین صحرا نشین بدو تھے عرب جن کو کہا جاتا ہے, وہ اس طرح سے اسلام کی شوکت اور اس مملکت کی حشمت کو دیکھ کے آ گئے, ان کے زمرے میں تو داخل ہو گئے. قرآن نے ان سے کہا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں. سوچیے عزیزہ نے ماں, ابھی مومن نہ کہا کریں, کہا یہ کریں کہ ہم نے اس مملکت کی شان و شوکت کو دیکھا, ہم اس کے سامنے سر تسلیم ہم نے کیا. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ. ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں ہوتا, تو مومن تو اس رجسٹر میں نام لکھ لینے سے بھی نہیں ہوتا. لَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ, یہ تو اتنی کٹھالیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے, وہ تو پھر بھی کچھ بہارات شان و شوکت دیکھ کے ظاہر ہی صحیح اس کر اس کے اندر نام دکھایا تھا, ہم تو ان میں بھی شامل نہیں ہیں عزیزہ نے من, کہ جائے کہ اگلا درجہ ہمیں نصیب ہو جائے. ہم تو انٹرنس کا امتحان بھی نہیں پاس کر سکے. وہ پہلے اس کو انٹرنس کہتے تھے, یہ اب جو پتہ نہیں انٹرمیڈیٹ دسویں کا امتحان جڑا ہوتا سی, وہ اصل میں تعلیم گاہ میں داخلے کے لیے انٹرنس ہوتا تھا، تعلیم اس کے بعد شروع ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو ابھی انٹرنس میں آئے ہیں، ان سے کہو کہ اپنے آپ کو مومن نہ کہا کریں، کہا نہ کریں. کیوں؟ ولما يدخل الايمان في قلوبهم، ایمان ان کے دل کی گہرائیوں میں ابھی نہیں اترا. ان کے متعلق کہا لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم، یہ ایمان لائے نہیں تھے، اسی لیے ان کا جتنا کچھ کیا کرایا تھا وہ بھی رائے گا گیا. مکان ڈالے کا اللہ یسیرا، کہا یہ جائے گا کہ بھئی کچھ کیا کرایا ہے وہ رائے گا کیوں گیا. وہ کہنا سیدھی سی بات ہے، کمپلسری سبجیکٹ میں جو لڑکا فیل ہو جاتا ہے، آپشنل سبجیکٹ کے نمبر جو ہے اس میں کچھ فائدہ ہی نہیں لیتا. میدان جنگ سے بھاگا ہوا اور اس کے بعد اپنی نمازوں کا ثواب مانگ رہا ہے؟ نہیں، میں نے کچھ غلطی مثال دی. نمازوں والا تو میدان جنگ میں جاتا ہی نہیں ہے، بھاگنا اس نے کیوں؟ وہ کہنا نہیں جی، اسی تو نہیں لڑتے میدان جنگ، تو کبھی بھی نہیں لٹے اسی، آج تک نہیں لٹے لیا. ہاں جی، ارے گئے ہو وہاں، وہ ہجرت کے زمانے میں یہ مشہور تھا نا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے لیڈر، نام کیا میں لینا ہے، وہ بھیجتے تھے لوگوں کو ذرا دار کابل، سلام لو ہم مسافروں کا کہ ہم تو کابل کو جا رہے ہیں. وہ بھوکے ادھر آؤں گے ایسا نہیں. یہاں جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ صاحب یہ اگر اتنی ہی بڑی ثواب کا کام ہے، جنت ملنے کا کام ہے، تو آپ خود کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے ہم ریکروٹنگ آفیسر ہیں. ساری عمر ریکروٹنگ افسر ہے، دوسروں کو پیج بھیج کے حلال کرواتا، تباہی کرا دی ساری اس قوم نے، یہ جو جذباتی قسم کے ہمارے لیڈر تھے. میں کہہ یہ رہا تھا ہاں وقہ نظالے کا اللہ یسیرا، یہ جو کچھ کیا کرایا ہے وہ رائے گا کیسے جایا کرتا ہے. جذباتی قوم کچھ کم نہیں کرتی، کام کرنا جسے کہتے ہیں. مذہب پرست قوم بھی کچھ کم مشقتیں نہیں اٹھاتے. جون جولائی کے مہینے، مئی جون کے مہینے کے مہینے بھر کے روزے کو دیکھ لو، جو مزدور جو رکھتے ہیں، حج کو دیکھ لیجئے کتنا کچھ کرتے ہیں. اس سردی کے زمانے میں اگر صبح وہ جو اذان اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تھتھرتے ہوئے مسجدوں میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، کچھ کم مشقتیں نہیں. فرق تو اتنا ہی ہے کہ یہ کتنی چیزیں ہیں. رہ گئی رسم اذان، روح دلالی نہ رہی. یہ چیزیں تو ٹھیک ایسے ہی ہیں، ایسی ہی ہوں گی، ان کا قائم رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے اندر وہ روح نہیں رہی ہے، اس لیے یہ کیفیت پیدا. رائے گا یوں جاتے ہیں ہمارے، وہ روح اگر پیدا ہو جائے تو 15-20 لاکھ ہر سال عرفات کے میدان میں جمع ہو کر اسرائیل کی چڑیا جتنی مملکت کے خلاف جو کچھ وہ دعائیں کرتے ہیں، اگر ان کے اندر وہ روح کہیں بیدار ہو جائے عزیز آنے من، 15-20 لاکھ کی ضرورت کیا ہے، 15-20 ہی کافی ہوتے ہیں. روح بلال یا سبون العذاب لم یذبو وہیں یتل عذاب یودو لو انہم بادون فی الاعراب یسالون عن انبائکم ولو کانوا فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. کہنے لگا ان کی یہ کیفیت ہے، باہر صحرا نشینوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ سناؤ یار، وہ مسلمانوں کی جو فوج تھی کیا ہوا، شکست کھا گئی یا فتح ہوئی ہے؟ شکست کھا گئی تو وہ کہتے تھے کہ دیکھا ہم نے پہلے کہا تھا نہ جانا، مارے جاؤ گے. فتح ہوتی ہے تو ان سے آگے کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہی تو تھے جو ان لوگوں کو باہر سے بھیجتے تھے ریکروٹ کر کر کے تمہاری مدد کرنے کے لیے، چھٹ پیسے ساڈے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ اشیاطنا الخیر، مال غنیمت میں حصہ بٹانے کے لیے تو آگے آگے آئیں گے یہ. اور کہا جائے گا کہ گئے کیوں نہیں تھے، تو کہیں گے ہم ریکروٹنگ آفیسر تھے، ہم تو بھیج رہے تھے ان کو، قرآن کہتا. اور اس مارکے میں جہاں قرآن نے کہا ہے کہ اس قدر زلزلہ انگیز قیامت خیز یہ تصادم تھا، بنیادیں تک ہل گئیں اس زلزلے کے اندر، دنوں کے اندر اس قسم کے خیالات کی باز میں آ گئے. بومن ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو کھڑے تھے، ان میں بھی یہ چیز آئی کہ متاع نفس اللہ. اور اس تمام ہجوم کے اندر تاریخ کہتی ہے ایک شخصیت ایسی تھی جو روشنی کے مینار کی طرح کھڑی تھی کہ یہ تلاطم خیزیاں آئیں اور اپنا سر ٹکرا کے واپس چلے جائیں، اور یہ تھی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ورث لکھتا ہے کہ وہ ایک ذات تھی کہ ایک سیکنڈ کے لیے اپنے مقام سے ادھر ادھر کہیں ہوئی ہے، کہیں نہیں ہوئی، وہ کوشن پہ کوشن دیے چلے جا رہے ہیں، حوصلے بھرائے چلے جا رہے ہیں. نبی یہ ہوتا ہے، امام اس کو کہتے ہیں. میدان جنگ میں یہ کیفیت تھی اس مقام پہ عزیزان من قرآن نے کہا ہے کہ دیکھو مومنین، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول نے جو روش اختیار کی تھی وہ ہے اسوہ حسنہ، وہ تھا تمہارے لیے حسین ترین نمونہ بن گیا رسول، رسول کو نمونہ بننا ہے ایسے مقام کے لیے، اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، لیکن انہی کے لیے ہے یہ نمونہ بن سکتا جن کو مکافات عمل پر یقین ہو، جنہیں مستقبل کی زندگی پر ایمان ہو، جنہیں معلوم ہو کہ خدا کے ہاں جا کے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہے، اور وہ اس لیے خدا کے قانون کو زیادہ سے زیادہ اپنے سامنے رکھیں، ان کے لیے رسول کی یہ روش اسوہ حسنہ تھی، تمہارے لیے بہترین نمونہ تھی، اسے دیکھنا چاہیے تھا. میں اس مقام پہ اتنا عرض کر دوں کہ یہ آیہ مبارکہ آئی تو اس مقام پہ ہے، سورہ احزاب کے اس ضمن میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا نمونہ پیش کیا تھا مجاہدین کے لیے بھی اور مخالفین کے مقابلے میں بھی، لیکن یہ جو رسول اللہ کی حیات طیبہ اسوہ بنتی ہے، نمونہ بنتی ہے، میرا یہ ایمان ہے کہ یہ صرف اسی موقع کی بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہے، وہی ہے قالب کے جس کے اندر ہمارے ایمان جائیں تو مومن بن کے نکلتے ہیں. حضور کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہی نہیں، نو انسانی کے لیے، پوری کی پوری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ، وہی صحیح پیٹرن ہے عزیزان ایمان، زمانے کے ریگے رواں پہ وہی نقوش قدم ہیں جو ستاروں کی طرح جلوادات تبندہ چلے جاتے ہیں اور کاروان انسانیت کو ان کی صحیح منزل کے لیے نشاندہی کرتے ہیں. اگر یہ نقوش قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کاروان پہ نہ رہے، تمام کے تمام راستے کی تلاش میں گم شدہ ظالم مجل رہے، نشان نہ ملے انسانوں کو، صرف یہ جو تعلیم نظری ہوتی ہے وہ نہیں رہنمائی کرتی، نقوش قدم ہوتے ہیں جو رہنمائی کرتے. لیکن اب یہاں وہ سوال پھر آ جائے گا میرے سامنے، ابھی پانچ منٹ ہے، میں عرض کر دوں یہ نقوش قدم کہاں ڈھونڈے، کہاں تلاش کریں ان نقوش قدم، کہا یہ جائے گا کہ بالآخر ہمارے پاس تاریخی تو ہے، اس میں سے یہ نکلے گا، سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں سینکڑوں ہزاروں، ساری 1300 صدی میں رہو تو شاید لاکھوں کی تعداد پہ پہنچ جائے، تو اس تاریخ میں سے لکھی گئی ہیں نا. لیکن سوال یہ ہے کہ اس تاریخ میں جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا ہے، کیا وہ صحیح اسوہ حسنہ ہے؟ تاریخ صرف بتا رہی ہے، انسانوں کی لکھی ہوئی، وہ بھی پہلی مستند تاریخ جو ہے 250 سال بعد رسول اللہ کی لکھی ہوئی، اس سے پہلے کوئی ریٹن میٹیریل نہیں، تحریری مواد نہیں، زبانی روایات ہیں. پہلی تاریخ تبری لکھی، تو ایک پہلے بھی ہے حشام اور اسحاق کی، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اٹھا کے پڑھا بھی جائے، ان تاریخوں سے مرتب کیا جاتا ہے، اور انہی تاریخوں سے تو یہ جتنے بھی مخالفین اور مستشرقین اور اعتراض کرنے والے ہیں اسی تاریخ سے تو رسول اللہ کے خلاف وہ سارے اعتراضات لاتے ہیں. تو اگر ہم سند تاریخ کو ہی قرار دے دیں تو اس میں تو یہ کچھ بھی ہے، مخالفین کو تو چھوڑیے، اپنے جو ہیں عزیزان ایمان اپنے وہ بھی سیرت لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے دور میں جنہوں نے یہ چیزیں کہی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا کعب بن اشرف، بہت تنگ آئے تھے معاذ اللہ رسول اللہ اس سے، تو آپ نے کہا کہ کوئی اسے قتل کر دے جا کر، تو صحابہ میں سے کوئی دو شخص تیار ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی اگر ہم سیدھے سادھے جا کے اس کی طرف جاتے ہیں اور لیتے ہیں تو وہ تو مشکل ہے، وہ قابو نہیں آئے گا، معاذ اللہ معاذ اللہ، اس کے لیے اگر کوئی جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بول دیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں جھوٹ بول دیا جائے، معاذ اللہ. اسوہ حسنہ قیامت تک پوری نو انسانی کے لیے، عام تاریخ میں نہیں ہے، بخاری کی روایت ہے، ہمارے دور میں اسلام سے دین کی اقامت کو پیش کرنے والوں میں سب سے بڑے جو تھے انہوں نے اپنے ہاں سیرت رسول اللہ کے تحت اس کو نقل کیا اور کہا یہ ہے کہ راست بازی اور صداقت شعاری بے شک اسلام کے اچھے اصولوں میں سے ہے، لیکن زندگی کی بعض ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی سند میں یہ روایت لکھی ہے. کیا یہ تاریخ اسوہ حسنہ آپ کو دے دے گی؟ پھر آپ کہیں گے کہ اس تاریخ کے سوا تو کوئی اور ہمارے پاس سر چشمہ ہی نہیں ہے، ماخذ ہی نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ کیا وہ جائے عزیزان من جو قرآن نے کہا. سیدھی بات ہے کہ جس نے اس کو اسوہ یا نمونہ قرار دیا ہے, میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اس کو دہرا دوں. یہ فائن آرٹ کی کلاس میں جو پینٹنگ کرتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پہلے سیمپل یا نمونہ رکھا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کے مطابق تصویریں بناؤ. وہ سامنے رکھا جاتا ہے, وہ نہ رکھا جائے تو اپنے اپنے تصور کے مطابق اسٹوڈینٹس وہ تصویریں بنائیں گے. اس متعین نمونے کا ہونا نہایت ضروری ہے وہاں. تو اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں اسوہ حسنہ تھا, اور یہ پوری زندگی میں اگر یہ چیز کہی گئی ہے تو خدا کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ یہ اسوے کا جو نمونہ ہے وہ خود بنا کے دسے کہ یہ ہے رسول اور یہ ہے قیامت تک کے لیے نمونہ. اس نمونے کے ہم محافظ ہیں کیونکہ قرآن میں ہے نا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے عزیزان من نمایاں قد و خال جتنے ہیں سارے قرآن کے اندر موجود ہیں. حضور کی سیرت اور اسوہ حسنہ متعین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قرآن کی آیت کو اوپر سر فہرست رکھے اور اصول قرار دے اور پھر اس تاریخ میں جائے, اس میں جو واقعات اس کے مطابق ہوں انہیں سمجھے کہ یہ سچے ہیں, رسول اللہ کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں. جو اس کے خلاف ہوں کہہ دیا جائے گا کہ یہ تاریخ کی وضع کردہ چیزیں ہیں, ہم مسترد کرتے ہیں. اسی تاریخ میں سے اس طرح سے چن کے جو آپ قرآن کے تابع سیرت متعین کریں گے وہ ہوگا اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل تقلید. معاف رکھیے گا اگر اس میں میں آ جائے تو. اس ہیج میئرز نے سب سے پہلے سیرت مرتب کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اصول کے تابع. معراج انسانیت میری کتاب ہے, سر فہرست عنوان کے اوپر قرآن کی آیت ہے, مجھے جو منکر حدیث کہا جاتا ہے, اس کے نیچے یہ تمام احادیث ہیں لیکن وہی ہیں جو اس قرآن کی آیت کے مطابق ہیں. اس سے پورے کی پوری سیرت طیبہ مرتب ہوئی عزیزان من, 500 صفحے کی قریب عظیم کتاب ہے. اتنا کچھ ہے اس قرآن کے اندر, اور ضروری تھا کہ جو اسوہ قرار دیتا ہے جو نمونہ قرار دیتا ہے اس کا فریضہ ہے بتائیں کہ یہ ہے وہ, کہہ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو, اور اس نے یہ کر دیا. تو سیرت طیبہ کا بنیادی ماخذ جو ہے وہ قرآن ہے, اور جو اس کے مطابق باہر سے ملتا ہے اسے رسول کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے, جو اس کے خلاف جاتا ہے وہ وضعی ہے مسترد ہے. خاص کسی کتاب کے اندر بھی کیوں نہ ہو, کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے دیا وہ تو اللہ کی کتاب ہی ہے. یوں اسوہ حسنہ قیامت تک کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے ہمارے پاس. قرآن کے ساتھ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر وہ صراط مستقیم ہمیں ملے گی جس پر چلنے سے ہم منزل انسانیت تک پہنچ سکیں گے. سورہ العذاب کی آیت 21 تک ہم آ گئے, 22 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.